بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. تنقید کیسے کرنی چاہیے ہے؟ تنقید جب کی جائے گی تو تینوں پہلوؤں سے ہوگی، یا کسی کے قول پہ ہوگی، یا فعل پہ ہوگی، یا نیت اور محرکات پہ ہوگی. تنقید سیریز کی سلسلہ گفتگو کی آج پانچویں نشست آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیان فرمائیے گا، بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا. کوئی علم ہے، کوئی نظریہ ہے، کسی نے کوئی چیز پیش کی ہے تو اس پر تنقید کے معیارات اور آداب کیا ہیں، اسی طرح سے کوئی فعل آپ کے سامنے آ گیا ہے تو اس پر بات کیسے کی جائے گی. تیسرا نقطہ غام صاحب سب سے اہم نقطہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہی نقطہ ہے جو ہمارے یہاں تنقید کرتے ہوئے پامال ہوتا ہے اور ہماری قومی نفسیات کا حصہ بن چکا ہے، کہ جس وقت ہم کرٹیسزم کرتے ہیں تو قول و فعل سے پہلے یہ تیسری چیز زیر بحث آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے، محرکات کیا ہیں، آدمی کے پس پردہ عزائم کیا ہیں، اس کی تفتیش کی جاتی ہے، اس کا اخفاء کیا جاتا ہے، اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے. فرمائیے گا غام صاحب، کیا اخلاقی، علمی، عقلی معیارات ہیں، آداب ہیں اگر آپ کسی شخص کی نیت اور محرکات کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں؟
ہم نے یہ دیکھا کہ علم کے معاملے میں بھی بعض بنیادی چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتیں، تاہم علم پر تنقید ہوگی. علم پر تنقید ہی سے دنیا میں نظریات کا ارتقا ہوتا ہے، اسی سے نئے نئے حقائق واضح ہوتے ہیں، اسی سے انسانی تہذیب اپنا حسن اخذ کرتی ہے. عمل کے بارے میں بھی یہی بات ہم نے دیکھی کہ اس پر نقد ہونا چاہیے، تدبیر کے پہلو سے بھی ہوگا، اور انسان نے اگر اس میں کوئی اخلاقی اصول ملحوظ رکھے یا پامال کیے ان پر بھی تنقید ہوگی. اس میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو بالعموم ملحوظ نہیں رکھی جاتی، اور جب ملحوظ نہیں رکھی جاتی تو اس سے کیا فساد پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح کے بڑے گناہوں کا لوگ ارتکاب کر بیٹھتے. ان کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ احقاق حق کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے لیے کیا مصیبت خرید رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو کس درجے میں جواب دہی کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس کے تمام پہلوؤں پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری چیز یہی نیت، ارادہ اور محرکات. نیت، ارادہ اور محرکات اس کائنات کے پروردگاری کے علم میں ہوتے ہیں. میرے پاس، آپ کے پاس، کسی شخص کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ان کو جان سکے. ہم زیادہ سے زیادہ کسی شخص کے عمل سے ایک رائے قائم کر سکتے ہیں، یعنی یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے عمل کو دیکھ کر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ محرکات. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ عمل جیسی صریح چیز کے بارے میں بھی اگر کوئی بات ہمارے علم میں آتی ہے یا ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، ایک مرتبہ متعلق آدمی سے پوچھنا ہوگا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں اس عمل سے یہ بات سمجھا ہوں، یا مجھے فلاں شخص نے بتایا ہے اور اس سے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ بات میں کچھ وزن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تو اگر تو وہ کوئی تدبیر کا مسئلہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ تدابیر میں آپ کسی کی شخصیت پر حملہور نہیں ہوتے، اس کی عزت پر حملہ آور نہیں ہوتے. تدابیر تو ہوتی رہتی ہیں، ان میں بڑے سے بڑے شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں عرض کر چکا کہ پیغمبر سے بھی کیا جا سکتا، لیکن اگر مسئلہ اخلاقی ہے تو پھر میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کو پوچھنا ہوگا پہلے متعلق آدمی سے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، میں نے یہ بات سمجھی ہے، کیا یہی نقطہ نظر ہے، کیا یہی رائے ہے، کیا یہی بات تم نے کہی ہے، کیا یہی عمل تم سے سرزد ہوا ہے، تو یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کوئی بات نہیں بیان کر سکتے، اور بیان کرتے وقت بھی اگر وقت آ گیا ہے کہ کسی عمل پر پبلک میں تنقید کی جائے، لوگوں کے سامنے تنقید کی جائے، تو یہ در حقیقت اس کی اب عزت کے خلاف ایک اقدام ہے. اور ہمارے دین میں جس طرح جان اور مال کو حرمت حاصل ہے, اسی طرح عزت کو بھی حرمت حاصل ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ایک ہی جگہ رکھ کے کہا ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کو قتل کر دیا یا اس کا مال لوٹ لیا, یہ بڑا جرم ہے. تو اس لیے یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ یا تو خاموش رہیے, جیسے کہ حضور نے کہا کہ کوئی خیر کی بات زبان سے نکالنی ہے تو نکالو ورنہ خاموش رہو, پر یسمت, آدمی کو چاہیے کہ وہ پھر اپنی زبان پر کفل لگا کے رکھے. لیکن اگر زبان کھول رہا ہے تو ان مراحل سے وہ اپنی تنقید کو گزارے گا, اور دوسروں کے سامنے بات کرتے وقت بھی یہ کہے گا کہ میں نے یہ بات سنی تھی, میں نے یہ بات دیکھی تھی, میں نے یہ بات سمجھی تھی, میں نے اس کو متعلق آدمی کے سامنے رکھا, انہوں نے اپنا یہ موقف بیان کیا, میرا چونکہ اس پہ اطمینان نہیں ہوا تو میں آپ کے سامنے اب یہ دونوں باتیں رکھ رہا ہوں. یہ تنقید کا طریقہ ہوگا عمل پر. یہ میں نے اس لیے خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, ان میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو تعلقات پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے, گلے پیدا ہوتے ہیں, شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, کام کرنے کے مواقع ختم ہوتے ہیں, قومی وحدت مجروح ہوتی ہے, جماعتیں بکھر جاتی ہیں, ادارے ختم ہو جاتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھ لیں, لازماً ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس کا لحاظ رکھیں گے جیسے کہ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں تلقین کی کہ خبر آ جانا کافی نہیں ہے, مل جانا کافی نہیں ہے, پر تبیروں, اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تو تحقیق کے مراحل سے اگر آپ نے نہیں گزارا تو اس کے آگے قرآن نے کہا ہے کہ پھر آخری نتیجہ ندامت ہوگا. اور ندامت کا اظہار کرنا یا جا کے اعتراف کر لینا آسان کام نہیں ہوتا. پھر ایک بڑی آزمائش میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح اس بات کا اقرار کروں کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی. ان چیزوں کو پہلے ہی مرحوظ رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. نیت اور ارادہ یہ اللہ تعالیٰ ہی زیر بحث لا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہی نیتوں کو جانتے ہیں, وہی محرکات کو جانتے ہیں. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس معاملے میں فرمایا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے, اس میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے. قرآن مجید نے اس کی بنیاد رکھی سورہ احزاب میں, جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں ان کو پڑھیے. ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ جاننے کی صحیح کرنا کہ نیت اور محرکات کیا ہیں, پس منظر میں کیا بات ہے, پیچھے اصل میں کیا ہے, نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ولا تجسسو, یہ کام کسی کو کرنا ہی نہیں ہے. اور کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کیونکہ تم یہاں کوئی براہ راست ذریعہ رکھتے نہیں. جب یہ بات کرو گے کہ یہ نیت ہے, یہ محرکات ہے, یہ ارادہ ہے, تو کیا کرو گے؟ گمان کرو گے. اور ظن وہ چیز ہے کہ اس میں زیادہ تر غلط ہوتے ہیں اور نتیجے کے طور پر تم ایک بڑی حق تلفی کا ارتکاب کر دیتے اور ایک کبیرہ گناہ کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے. یہی بات کہی قرآن مجید نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذیل میں ہدایت فرمائی اور یہ کہا کہ اس طرح کے جنون و اوہام قائم کرنا اکذب الحدیث ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم بول دیتے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. چنانچہ علم پر تنقید ہوگی, اس کے حدود بیان کر دیے. عمل پر تنقید ہوگی, اس کے حدود میں نے واضح کیے ہیں. نیت اور ارادے اور محرکات قیامت پہ زیر بحث آئیں گے. یہ دنیا میں زیر بحث لانے کی چیز ہی نہیں. کوئی رائے بنی بھی ہے, کوئی خیال پیدا بھی ہوا ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو انسان جھٹک دے. اس لیے کہ اگر وہ دل میں بھی رکھا جائے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے غل سے تعبیر کیا ہے. ایک خاص طرح کا کینہ, ایک طرح کی کدورت دل میں پیدا ہوتی ہے. ایمان والوں کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت نہیں ہونی چاہیے. اسی اصول پر متفرع کر کے فرمایا ہے کہ تم کسی کے ساتھ اپنے تعلقات 3 دن سے زیادہ منقطع نہیں رکھ سکتے, پھر آگے بڑھ کر معاملہ درست کر لینے چاہیے. تو اہل ایمان کے دلوں میں کوئی قدورت نہ ہو, ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہ ہو, کوئی برے جذبات پیدا ہو جائیں تو انسان ان کو جھٹک دے, یہ سب ایمان و اخلاق کے لازمی تقاضے ہیں. ان کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے, پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اور بعض لوگ اس کو اپنا بڑا ہنر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اصل میں فلاں اور فلاں قرائن سے نیت کا اور محرکات کا ہی اندازہ لگایا، ہمیں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں، یہ اپنے آپ کو خدا کے منصب پر فائز کرنا ہے. نہیں، تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات، تعصبات، خاص طور پر نیت اور محرکات طے کرنے میں بہت اثر انداز ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، دل میں پیدا ہونے والے بھی برے خیالات سے نجات پانے کی صحیح کرنی چاہیے، اور نیت اور محرکات کو نہ علم میں زیر بحث لانا چاہیے یا عمل میں زیر بحث لانا چاہیے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی یہ ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لی جائے، ہم یہ بار کیوں لیں؟ برے ہیں ایک شخص کے محرکات، بری نیت ہے، ہوا کرے، وہ جانے اس کا پروردگار اس نیت کا ظہور یا علم میں ہوگا یا عمل میں ہوگا. علم اور عمل میں جو کچھ ظاہر ہو رہی ہے اس پر جب ہم تنقید کر سکتے ہیں تو نیت اور محرکات تک جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی ہم خدائی کے منصب پر فائز نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں کے حال ہم نہیں جانتے، وہ پروردگار تو علیم بذات صدور ہے، تینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں ان کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، ان میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے تو اصل میں ہم علم اور عمل میں قرائن سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ اندازے جس طرح کے قرآن مجید نے کہا ان بعض ظن اسم، یہ زیادہ تر غلط ہی ہوتے ہیں. ان میں انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے، ان میں وہ اپنا دل بھی میلا کرتا ہے، تعلقات بھی خراب کرتا ہے، وہ مسلمانوں کی کسی بھی درجے کی وحدت ہو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ بات کہ ہم مل کر کام کریں گے، وہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی کاروباری معاملہ ہو سکتا ہے، یہ غور کر کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی اعتماد ہے جس کی بنیاد پر روپیہ لگایا جا رہا ہے، وقت دیا جا رہا ہے. اسی طرح جماعتیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر قومی وحدت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ملی وحدت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہر جگہ اگر ہم اپنی تنقید کو علم اور عمل تک محدود رکھیں اور پھر ان اخلاقی حدود کا لحاظ کریں جو اس معاملے میں میں نے عرض کر دیے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نہ یہ فرقہ بندیاں پیدا ہوں گی، نہ ادارے اس طریقے سے لوگوں کی انا کی نظر ہوں گے، نہ کام کرنے کے مواقع ختم ہوں گے، اور نہ ملی وحدت کے لیے جو خواب ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ اسی طریقے سے خواب پریشان بنے رہیں گے، ان کی بھی کوئی تعبیر نظر آ جائے گی. تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اپنی اخلاقی تربیت، کہ ہم ان حدود کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی آداب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے لازم کر دیا ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں. اس میں اسم کا یعنی دوسروں کی حق تلفی کا شدید اندیشہ ہے، شدید اندیشہ ہے کہ ہم دوسرے کی عزت پر حملہ کر دیں گے، شدید اندیشہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عذر قیامت میں پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا، شدید اندیشہ ہے کہ بڑی غلطی کا ارتکاب کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں رسوا ہو کر رہ جائیں گے، اور دنیا میں بھی جب حقائق سامنے آئیں گے تو جیسے کہ قرآن مجید نے کہا آخری نتیجہ ندامت ہوگی. تو اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. میں اب اس کی آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا جس سے یہ بات واضح ہو کہ محض اس معاملے میں احتیاط اگر کی جائے تو کتنے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑی بحث جس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور وہ اب تک ان دو حصوں میں ایک بڑی تقسیم کے ساتھ موجود ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع، یہ دونوں گروہ اس وقت مسلمانوں کے بڑے گروہ سمجھے جاتے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے آپ کو اہل سنت یا سنی کہتے ہیں. اپنے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ میری ایک ہی شناخت ہے اور وہ مسلمان کی شناخت ہے، اور میں لوگوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنی مذہبی شناخت ایک ہی رکھیں. ہمارا نام ہمارے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اسی حیثیت سے متعارف کرانا ہے. جو باقی شناختیں ہیں وہ جائز شناختیں ہیں، یعنی میرا نام ہے، میرا وطن ہے، میری قوم ہے، ان سب کے حوالے سے انسان اپنا تعارف کرائے، لیکن مذہبی شناخت جب زیر بحث آئے تو یہی کہنا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے کوئی نیا فکر پیش کر دیا ہے، اس سے ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا. وہ کیوں وجود میں آتا ہے؟ اسی لیے وجود میں آتا ہے کہ ہم کسی نئی بات کو اختیار کرتے ہیں، پھر ایک نام رکھتے ہیں اور اس کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں. ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم رائے کو اختیار کریں گے، ہم اپنے اساتذہ کی حیثیت سے کسی کو اگر اس قابل سمجھیں گے کہ اس کی رائے کی پیروی کریں تو ضرور پیروی کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی نئی شناخت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شناخت جو ہماری مذہبی شناخت اللہ کے پیغمبروں نے بنا دی ہے وہی شناخت ہے. چنانچہ اسی پر متفرع کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ مذہبی بنیاد پر کوئی جماعت بھی نہیں بننی چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبروں نے جو جماعت جماعت المسلمین بنا دی ہے، مسلمانوں کی جماعت، ہم سب اس کا حصہ ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیں اگر کوئی خدمت کرنی ہے تو اس جماعت کے خدام کی حیثیت سے کرنی ہے، نہ کہ اس کے اندر سے اپنے لیے الگ الگ مسجدیں بنانی ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا اختلاف پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دو فرقے یا دو گروہ وجود میں آ گئے. ان دونوں گروہوں میں اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ماضی کا حصہ بن گئے ہیں یا چند لوگ ان کو ماننے والے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کی آبادی 1.5-2 عرب ہے تو اس میں وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہے اور یہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہے. اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں، اور یہ دیکھیے کہ اتنے لمبے عرصے سے ان کے درمیان وہ موافقت، وہ محبت جو اختلافات کے باوجود رہنی چاہیے، اس کا فقدان محسوس ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اختلاف ایسا ہے کہ اگر کسی نے ہوا دے دی تو آگ بھڑک اٹھے گی، گویا چنگاریاں ہر وقت پڑی ہوئی ہیں. عالمی سطح پر جو اس وقت نقشہ بنتا ہے اس میں بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سبندی سی ہوئی ہوئی ہے. یعنی اس میں اگر کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو کچھ اچھا سانس بھی آنے لگ جاتا ہے، ورنہ یہی خیال ہوتا ہے کہ کچھ معلوم نہیں کہ کب یہ شیعہ سنی اختلاف کیا نتائج پیدا کر دے گا. پھر مجالس میں مختلف موقعوں پر قانون سازی کی ضرورت بعض جگہ پہ پڑ گئی ہے، لوگوں کے درمیان جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علمی اختلاف کی بنیاد پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. علمی اختلاف کو آپ دیکھیں وہ کیا ہے، اگر آپ اس کو علم کی دنیا میں رکھیں تو اس اختلاف کو دلائل سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس اختلاف پر قیامت تک لوگ قائم رہ سکتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی. وہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں حکومت قائم کرنے کے لیے کیا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. ایک فرقے کا یا ایک گروہ کا یا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امرہم شورا بینہم کا طریقہ ہی پسند فرمایا ہے، اس معاملے کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اپنی رائے اور مشورے سے کسی کو حکمران بنانا ہے. وہ جس کو حکمران بنا لیں گے، ان کی اکثریت کی تائید جس کو حاصل ہو جائے گی، وہ ان کا جائز حکمران ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے. ہمیں مسلمانوں کے اس فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اپنے اختلاف کا اظہار کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں. ہم شائستگی کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں نے صحیح انتخاب نہیں کیا، لیکن پابندی کریں، قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کوئی فساد نہیں برپا کریں گے، کوئی انتشار نہیں پیدا کریں گے. اس کی پابندی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، قانون کو مانتے ہوئے اپنا حق تنقید استعمال کرتے رہیں گے، اور حق تنقید وہی، یا علم پر تنقید ہوگی یا عمل پر تنقید ہوگی، اس بات پر بھی ہم تنقید کر سکتے ہیں. دوسرا گروہ یا دوسری جماعت اصرار کرتی ہے کہ یہ حق مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، مسلمان یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ حق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. چنانچہ وہی مسلمانوں کے لیے امام کا انتخاب کرتا ہے، یا مسلمانوں کے لیے ان کے حکمران کا انتخاب کرتا ہے، اسی کو عقیدہ امامت کہا جاتا ہے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. اس علمی اختلاف کو دونوں گروہ دلائل کے ساتھ زیر بحث لا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. یہ بات اگر کہی جا رہی ہے تو قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، کوئی تاویل ہوگی، کسی نقطہ نظر کے لیے کوئی استدلال اپنے طریقے پہ کیا جائے گا. یہ بحث قیامت تک جاری رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب مسلمانوں کو اپنے حکمران کا انتخاب کرنا تھا. ایک بڑی جمعیت وجود میں آ چکی تھی، حکومت قائم تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر کی حیثیت سے رخصت ہوئے تھے، لیکن صرف پیغمبر نہیں بلکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے رخصت ہوئے تھے. پیغمبری میں تو آپ کی جانشینی اب ہو نہیں سکتی تھی، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے، لیکن جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کا نظم اب کسی نے سنبھالنا تھا۔ تو دونوں گروہوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہمیں حق حاصل تھا، تو ہم نے سیدنا صدیق کا انتخاب کر لیا، یا صحابہ اکرام نے کر لیا، یا ان کی اکثریت نے کر لیا۔ دوسرے گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ میرے بعد کون حکمران ہوگا، اور یہ فیصلہ سیدنا علی کے حق میں تھا، لیکن ان لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ اب یہ بھی ایک علمی تنقید ہے، یعنی یہ بات کہ جو فیصلہ حضور نے کیا تھا اس کو سیدنا ابو بکر عمر ایسے نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے قائم کی کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے اسی پر حکومت قائم ہوگی۔ کسی موقع پر کوئی بات سیدنا علی کے بارے میں اگر رسول اللہ نے کہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اس کے یہ معنی ہے، وہ اس موقع کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کسی چیز کو ماننے میں اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو ایسے بیان کرتے چلے جائیے کہ سیدنا صدیق نے، سیدنا عمر نے اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے یہ بات قبول نہیں کی۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں اور فلاں ارشاد کا مطلب یہ سمجھا اور اس کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا۔ آپ یہ کہیے کہ بڑا حادثہ ہو گیا، اتنے بڑے لوگوں نے بات صحیح نہیں سمجھی، یہاں تک بھی علمی تنقید ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حوث اقتدار میں انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا،
غاصب تھے۔
اب جب آپ یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ آپ نیت پہ تنقید کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نیت پر تنقید ہوگی، جیسے ہی محرکات زیر بحث آئیں گے، پھر آپ نہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو فیصل کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی آخری نتیجہ نکل سکتا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، یعنی علمی اختلاف رکھنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ افراد کی نیت کیا ہے، محرکات کیا ہے، انہوں نے فلاں کام کیوں کیا ہے، ایک کام کیا ہے نا انہوں نے، یعنی جو تاویل یا تعبیر ایک گروہ یا ایک جماعت کر رہی ہے انہوں نے نہیں مانا اس کو، ان کے یہاں وہ زیر بحث بھی نہیں آئی، سرے سے زیر بحث بھی نہیں آئی۔ یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک تعبیر پیش کی، انہوں نے ایک تعبیر پیش کی، وہاں ہوا ہی کچھ نہیں ہے اس طرح کا۔ لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، اس ارشاد کا یہ مطلب کہ اس میں سیدنا علی کو امام مقرر کر دیا گیا ہے اور اب انہی کو مسلمانوں کی حکومت سنبھالنی ہے، یہ ایک طے شدہ بات تھی۔ تو یہ علمی رائے ہوئی، وہ آپ پیش کریں، اس کے دلائل دیں، یہ بتائیں کہ اس معاملے میں اس دور کے لوگوں سے بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے ان کو پہچاننے یا ان کا حق پورا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی ایک رائے تھی، ان کا ایک نقطہ نظر تھا، اور وہ دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضور کا یہ مطلب ہی نہیں تھا، یا یہ بات ہی ان کے ہاں زیر بحث نہیں آئی، یا یہ مسئلہ ان کے ہاں اس طریقے سے موضوع ہی نہیں بنا۔ یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ یقین کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے اس معاملے میں یہ ہے، ہمیں پورا اطمینان ہے، ہم نے اس روایت کو بھی دیکھ لیا ہے، ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں بھی فلاں اور فلاں بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ آپ کی علمی رائے ہوگی، اس کو آپ یقین کے جس درجے پر چاہے فائز ہو کر پیش کریں، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن جس وقت آپ مخاطبین کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اس بات کو قبول نہیں کیا، وہ اصلاً منافق ہو گئے تھے، ان کے پیش نظر یہی تھا کہ وہ اقتدار کو کسی ہاتھ میں ہاتھ نہیں جانے دیں گے، اور اس طرح سے گویا وہ غاصب بن کر حکومت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ تو اب آپ نے نیت، محرکات، ہر چیز کو موضوع بنا لیا، اور جیسے ہی موضوع بنایا تو آپ قیامت میں جواب دہی کے لیے تیار ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر آپ کو ان سب باتوں کے لیے بتانا پڑے گا، اور اس میں اس سوال کا جواب دینا ہوگا جو رسول اللہ نے ایک موقع پر جب سارے قرائن موجود تھے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ ہل شککت قلبہ، تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا۔ تو ہم میں سے کوئی کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتا، جو کچھ رائے ہمیں قائم کرنی ہے وہ ظاہر کے لحاظ سے قائم کرنی ہے، اور ظاہر میں جو چیز آتی ہے وہ یا علم ہوتا ہے یا وہ عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھیے، دوسرا بڑا معاملہ اس وقت ہوا جس وقت سیدنا عثمان دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا. یہ اس وقت کی تاریخ کا ایک آخری درجے کا مظلومانہ واقعہ تھا. وہ لوگ جو دائیں بائیں جہاں تہاں سے جمع ہوئے تھے، انہوں نے مدینہ میں قبضہ کر لیا، مسجد پر قبضہ کر لیا، بالکل بلوائیوں کے طریقے پر حملہ آور ہو گئے اور سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے. ان کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ نظم حکومت کا مسئلہ پیش آ گیا. پھر حکومت کے نظم کو معطل نہیں رکھا جا سکتا، کوئی اب عارضی فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی عبوری فیصلہ کرنا ہوگا یا مستقل فیصلہ کرنا ہوگا. یہ تو ایک دن بھی، 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے جا سکتے، فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی موقع پر آپ لوگوں کو چھوڑ دیں تو اس سے شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے نظم حکومت کا تصور پیش کیا گیا وہ مقصد ہی باطل ہو جائے اور ایک بڑا فساد نمودار ہو جائے، لوگوں کی جان مال آبرو خطرے میں آ جائے. تو فیصلہ کرنا تھا، اس فیصلے میں پھر دو رائے ہو سکتی تھی. جیسے میں نے عرض کیا، علمی لحاظ سے بعض اوقات دو رائے ہوتی ہیں اور بعض اوقات صورتحال کے لحاظ سے دو رائے ہوتی ہیں. ایک رائے یہ ہو سکتی تھی کہ فوری طور پر جو شخص بھی میسر ہو وہ حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو آخری شورا ہوئی ہے، یعنی جس میں سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا تھا، تو مقابل میں کون سی شخصیت تھی؟ سیدنا علی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کی قیادت میں وہی تنہا شخص تھے جن کی طرف نگاہ اٹھ سکتی تھی. اس وقت صورتحال یہی تھی، ابھی کوئی دوسری ایسی بڑی قیادت سامنے نہیں آئی تھی. صحابہ کی جو روایت چلی آ رہی تھی اس میں سب سے ممتاز شخصیت وہی تھی. تو لوگوں نے انہی کو کہا کہ ذمہ داری سنبھال لیں، لیکن کہنے والوں میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بلوا کیا تھا، جو اس وقت آئے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کو بھی آپ علمی لحاظ سے ہدف تنقید بنا سکتے ہیں. علمی لحاظ سے کا مطلب کیا ہے کہ یہ فیصلہ بھی وہ کر سکتے تھے کہ وہ معاملے کو معلق رکھیں، عارضی طور پر نظم و نسق سنبھالیں، اور پھر پوری سلطنت میں جو لوگ اثر و رسوخ پیدا کر چکے ہیں ان سب کو بلائیں، اور سب کو بلا کر پھر ان کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں. یعنی یہ ایک طریقہ ہو سکتا تھا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ فوری طور پر نظم سنبھال لیں، وہی ایک شخص تھے جن کی طرف نگاہیں اٹھ سکتی تھیں. جیسے سیدنا عمر نے ایک فیصلہ کیا تھا سیدنا صدیق کے بارے میں، تو اسی طرح کا فیصلہ اس وقت کر لیا جائے. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کی شخصیت یہ حیثیت بھی رکھتی تھی. اور یہ توقع کی جائے، جیسے کہ سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے توقع تھی کہ میں نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اقدام کر دیا ہے کہ تختہ لانا اکیلے. تو یہاں پر بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ ہم نظم و نسق کو ٹھیک کر لیں گے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے. تو یہ تدبیر کا اختلاف ہوا، یعنی یہاں پر کوئی علم کا اختلاف نہیں ہے. ایک صورتحال میں کیا اقدام کیا جائے، یہ صورتحال مجھے بھی پیش آ سکتی ہے، آپ کو بھی پیش آ سکتی ہے، 10 لوگوں کو پیش آ سکتی ہے. اس میں ایک فیصلہ کیا گیا، تنقید کریں اس پر کہ یہ تدبیر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں کیا گیا، لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے تھا. دونوں رائے ہو سکتی ہیں. اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں، اصل میں تو اقتدار کے لیے بیتابی تھی، اس میں یہ دیکھا ہی نہیں. یعنی پھر آپ نیت پر چلے گئے، پھر محرکات پر چلے گئے. آخر یہ کیوں خیال نہیں کیا جا سکتا کہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ صورتحال کا اندازہ کرنے میں کسی بڑے صاحب علم سے غلطی ہو گئی؟ کر سکتے ہیں نا. ایک دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں، یہی فیصلہ ہونا بھی چاہیے تھا. اور وہ اس سے استدلال بھی کر سکتا ہے کہ سیدنا علی کے سوا آخر تھا کون جس کی طرف نگاہ اٹھتی. یہ سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں. جب آپ یہ دلائل دیں گے اور تدبیر کے حد تک بات کریں گے تو کوئی خرابی نہیں. روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ خود سیدنا علی کے صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ نے اسی اصول پر اپنے والد پر نقد کیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ نے اس وقت میرا مشورہ نہیں مانا. تو تدابیر کے معاملے میں تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، پیغمبر کو بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے. یہ صورتحال اگر آپ پیدا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نیت اور محرکات کو زیر بحث لائیں گے، اس میں دو فریق بن جائیں گے اور پھر دونوں فریق دست و گریبا رہیں گے. وہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے درمیان کوئی معاملہ کرایا جا سکے، کیونکہ آپ نیت پہ اتر گئے. تو یہاں بھی بالکل وہی صورتحال ہے. اسی کو آپ مقابل میں دیکھیے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا. یہی اطلاع سیدہ عائشہ کو ملی، لوگوں میں رد عمل ہوا. بس اس اطلاع کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہی لوگ جو شہید کرنے میں پیش پیش ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر سیدنا علی کو خلیفہ بنا لیا ہے. اب یہاں پر بھی وہ دونوں آراء ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, معاملے کو معلق ہونا چاہیے تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بلوا کر کے آئیں اتنی بڑی تعداد میں آ کر امہات المومنین کے ساتھ بد تہذیبی کریں, مسجد پر قبضہ کر لیں, خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیں, انہی کو ساتھ لے کر حکومت قائم کر لی جائے. ہو سکتا ہے نا, یہ تدبیر کی غلطی ہوگی, اس پر گفتگو کریں گے. اسی طرح کوئی دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ حالات ایسے تھے, اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اور اس میں جو آدمی ایک رائے رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس حکومت کے انعقادی کو نہیں مانتا, یہ بھی ایک علمی رائے ہے, یہ بھی ایک تدبیر کا معاملہ ہے. اس کو اس جگہ رکھ کے اس پہ تنقید کیجئے اور قیامت تک کرتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اصل میں پرانی منصوبہ بندی تھی, مقصد یہ تھا کہ اقتدار حاصل کرنا ہے, موقع مل گیا تو اس کے بعد پھر کچھ تو خون کا بازار گرم کر دیا گیا. تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں ان میں سے ایک ایک کا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں. میں نے یہ اس دور کی بات کی ہے جب صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے. اگر آپ نیت اور محرکات پر جائیں گے تو آپ اپنی تقدیر بھی کھوٹی کریں گے, قیامت میں بھی اپنے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیش کر دیں گے, اور مسلمانوں کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے انعت کا بیج بو دیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر وہ ایک جگہ بیٹھ سکیں, ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ شائستگی سے بحث کر سکیں اور علمی اختلاف کو علمی طریقے سے حل کرنے کی تدبیریں سوچ سکیں, ممکن ہی نہیں رہے گا. تو یہ نیت اور محرکات پر جانا اتنا خطرناک ہے, اس لیے ہمارے پروردگار نے ہمیں روک دیا کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے جو نیت اور محرکات کے بارے میں کہہ دی جاتی ہے. اس سے اجتناب کرو, اس سے تم بڑی حق تلفی کا ارتکاب کرو گے, اور حق تلفی ایک کبیرہ گناہ ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے.
بہت ہی شاندار طریقے سے پورا کا پورا یہ زاویہ نظر سامنے رکھا گیا کہ نیت محرکات لوگوں کے ارادے اور ان کے دل میں کار فرما منصوبوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے, زبان کھولنی ہے, تو یہ کتنا خطرناک کام ہے. لیکن ہم سب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نیت ان کے اعمال میں ڈھل جاتی ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے اقدامات سے کہ بندہ گریڈی ہے, حریص ہے, شہرت کا بھوکا ہے, یا بندہ جو ہے کسی کو نیچے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اصل میں اس کی نیت کے بارے میں تحقیق کرنے گئے ہیں, اس لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ اس کے بارے میں ان کی رائے بھی سامنے آ جائے تو ہم فیصلہ کر سکیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی نیت خراب ہو, جو کہ دنیا میں ہوتی ہے لوگوں کی, تو باقی لوگوں کو بھی دنیا کو اس سے بچانا ہے, اس وجہ سے اس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے. ساری باتیں کہی جاتی ہیں, اس پہ غام صاحب کی رائے کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی نیچے اس میں پوچھیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, اب تک آپ کا بہت شکریہ.